الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لسيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلاة الله عليه وسلم. سورة فاتحہ کے التماس سے، کیونکہ آج تابوت ہے تو بعد میں دعا نہیں کرا سکیں گے، اسی وقت دعا بھی کراتے ہیں. سورة فاتحہ کے التماس سید حسین رضوی، سید علی محمد نقوی، سید جابر حسین رضوی، سید محمد رضوی، سید شاہد حسین رضوی، سید قلب عباس رضوی، سیدہ ساجدہ بیگم، سیدہ محمودہ بیگم، سیدہ جمشیدی بیگم اور سیدہ قائمہ خاتون، مرزا بشیر اکبر مہدی بیگم، سید محمد عباس، کاظم بیگم، عباسی بیگم، سید عبد الحسین نقوی، صغرا بیگم، زکیہ بیگم، سید علی اصہر، شوکت آرا بیگم، شمس بیگم، مہدی بیگم اور حاضرین کے تمام محمودین کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے افراد نے التماس دعا کی ہے، مخصوصاً جو مومنین مریض ہیں ان سب کے لیے، احسان بٹ صاحب کے لیے، عارف رضا صاحب کے لیے اور رباب نرجس خاتون جو کافی علیل ہیں، ان کا بھی پاکستان میں آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے پانچ مرتبہ مل کے سب امیر جی پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلوات دوبارہ التماسی جاری ہے کہ تمام حضرات اگر کوشش کریں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے اور ہو سکے تو اس طرف اگر ہو جائیں تمام حضرات التماس رحمت کی سلام پڑھتے جائیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کی جائے گا. اس سے بھی بہتر انداز حضرات کے ذہن میں وعجل فرجا. Briefly, I would be speaking in English about the lessons that we learn from Karbala, from Sayyid al-Shuhada. One of the things that Imam Hussain alayhi salam taught us is to do amr bil ma'ruf and nahi anil munkar. It is an obligation that has been given to us by Quran, by the Holy Prophet, by our Aim alayhi salam. Many people think that amr bil ma'ruf, enjoining the good and forbidding the evil, is only and only in practices. In fact, it is so broad that it can be in beliefs, practices, etiquettes, and all the other practices, in the sense that it is very broad. And Sayyidul Shuhada left Medina, he said, I'm leaving Medina to rectify the mistakes of the ummah of my grandfather, Holy Prophet, and my father, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. So he calls the ummah of his father and grandfather. This ummah belongs to the two. As the Holy Prophet says, أَنَا وَعَلِيٌّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ Ali and I are the fathers of this ummah. And hence some of the people believe that this ummah itself, when Allah subhanahu wa ta'ala talking about وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا after ibadat itself, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا There are traditions that Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed for you that you should not worship anyone but Allah subhanahu wa ta'ala and be nice to your parents. Walidain, which is the plural of, which is the dual of walid, meaning two, father and mother. And some of our ulama have mentioned traditions to say that these are walids, two walids, two fathers, the Holy Prophet and Imam Ali alayhi salatu wa salam. So our parent traditions, like we have talked about previously as well, the ones who have been regularly attending, that we have, tafsir is not limited just on apparent meanings. We have zahiri and batini, apparent meaning and hidden meaning. There is only one apparent tafsir of the tradition, of the verses of the Holy Quran, and there are 70 commentaries about the hidden meanings of the Holy Quran. Yesterday we talked briefly about it in Urdu. The Imam alayhi salam, when leaving Medina, he said, I am going for Amr bin Maruf and Nahi al Munkar. People had gone away from the path of the Holy Prophet and Imam alayhi salam. In beliefs, in practices, in everything. In such a way that when many people came to Medina, they would find that the teachings of the Holy Prophet, the practices, the way Holy Prophet carried out the obligations, all of these have changed over the years. You can see the change that the people in 11 Hijrah, when the Holy Prophet is performing wudu, they will not let the water drop on the floor. And in 61 Hijrah, after half a century, the same companions, some of them are still living, and all the other Muslims, they are now willing to slaughter and kill the grandson of the Holy Prophet. That's how much everything had deviated from the original path. That's how much the things have changed over 50 years. In Sayyid Bukhari it says that after the 25 years of the period of the Khulafa, when Imam Ali Islam led the prayer in Medina, the companions who were still alive, they said, we pray behind Ali the way we used to pray behind the Holy Prophet. Meaning even the prayer had changed. Not only just the tying of the hands, but many other things had come into it. Many things had gone. The changes have been made to Sharia. So many new things have been introduced and so many original things have been taken out. The difference between our Sunni brothers and us is that we believe Haramu Muhammadin Haramun ila yawm al-qiyamah wa halaluhu halalun ila yawm al-qiyamah. The things that are forbidden by the Holy Prophet are forbidden up to the Day of Judgment, and the things that he made permissible are permissible up to the Day of Judgment. Forget the companions, even our masoom imam cannot change the haram into halal and halal into haram. This is our belief, and our Sunni brothers say that we are Ahl Sunnah wal Jama'ah. Sunnah of the Holy Prophet and Jama'at, the group of companions, not only the Holy Prophet is allowed to change, but even the companions can change the things after the Holy Prophet. We believe, forget the companions, who are not even masoomin. Our masoom imams do not say the holy prophet said this and I'm changing it. This religion that we believe in, it was introduced by Hazrat Adam. Islam is not a new religion by the holy prophet. No, it is the original religion. Hazrat Adam introduced it. And it was later on that the people started deviating from it and they called themselves Jews or Christians or Zoroastrians and other names. But everyone was named Muslim. They all had Islam. Everyone had La ilaha illallah in the beginning. And then they added, for example, Adam, Safiullah. And then later on, Nun Ajiullah. Or La ilaha illallah, Ibrahim Khalilullah. La ilaha illallah, Ismail Zabihullah. La ilaha illallah, Musa Kalimullah. La ilaha illallah, Isa Ruhullah. And finally it came La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. But we needed something. But we needed something to show that this is the last messenger. He is the seal of the prophets. So hence we needed to add something to say that La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun Waliullah. So the biggest proof of Khatmi Nabuwat that the prophethood has now completed is the Shia Kalima. That the religion has now been completed. So far the prophets were still coming. But now today he is the final prophet. Prophethood is finishing. Imamat is beginning. And hence we said, Aliyun Walillah. We added that because it was the biggest proof. It is the biggest proof for Khatmi Nabuwat. And hence in Pakistan when the Qadianis had declared the prophethood of the leader, the Sunni brothers could not prove that he is not the last messenger or he is not, for example, a prophet. It was the Shia ulama who had to go to the court and prove it for the Sunnis. In the High Court they had lost. In the Supreme Court, Maulana Muhammad Ismail Deobandi in 1970s or 68 or late 60s or early 70s, he went to the court and proved it for the Sunni brothers that Khatmi Nabuwat has happened. They could not prove it. It only and only could be a person who believes in the Vilayat of Imam Ali alayhi salam. Without the Vilayat, it is not possible to prove the Khatmi Nabuwat. The biggest proof of Khatmi Nabuwat is Ghadir Qum, where Nabuwat ends and Imamat begins. The beginning of Imamat is the end of Nabuwat. No one can prove it except for the ones who believe in the Vilayat of Imam. Now this Imam al-Islam stands up and he says that this religion whose foundation had been laid by Hazrat Adam, and because the foundation is not seen but it is very important, that's why Hazrat Adam is not Ulul Azam, meaning he is not Sahib al-Shariyat, but he is the one who laid the foundation of Islam. The walls on this foundation were built by Hazrat Nuh, that's why he is the first Ulul Azam Nabi Prophet. The roof was laid by Hazrat Ibrahim. The doors were made by Hazrat Musa, the windows and the rest of the things were completed by Hazrat Isa. The Holy Prophet came and made some changes to the building of Islam. He did not build a new building. He made some changes. He said before there wasn't a door here, now we need a door. The city was present, the building was ready, but there are some changes to be made. For example, not all the things were changed. The Quran says, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. O you who believe, the fasting has been prescribed for you like it was prescribed for the people before you. For the people before you. Fasting wasn't a new thing. Not everything was new to Islam. Many of these things existed before Islam. The Holy Prophet did not change everything. Some changes were made. For example, he said this window wasn't there, now we need it. For example, this window was in the wrong place, we should remove it. And these changes were made by the Holy Prophet. After making these changes, he put up a massive board on it and it said, Al-Yawma Akmaltu Lakum Deenakum. Today your religion has been completed for you. And he also put the title that Haramu Muhammadin Haramun Ila Yawmil Qiyamah Wa Halaluhu Halalun Ila Yawmil Qiyamah. But the Holy Prophet made sure that when I am leaving behind this building, the building of Islam, that Anbiya alayhi salam, prophets, they have taken the trouble to build this building, then I should make sure that no one should make any changes to it. So he left 12 people who were guarding it. He left 12 guards on it. Each one of these people were gods of the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. They were gods of Tawheed, they were gods of Adl, they were gods of Nabuwat, they were gods of Imamat, they were gods of Qiyamat. If a Yazid stood up and said, I want to make any changes, then a Hussain would stand up and say that I will not let you change anything. The whole purpose and the whole philosophy behind it, radiyallahu anhu wa la'anatullah alayhi, is, the whole philosophy is, that a person who tries to make changes to the religion of the Holy Prophet is la'anatullah alayhi. I hope you're, inshallah, understanding the whole purpose. If anyone had made any changes to the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, to the religion of the Holy Prophet, through the religion of Islam, all the ones who are trying to make changes, they are the ones who are cursed. And all the ones who saved that religion, they are salamullahi alayh. The ones who supported the ones who were salamullahi alayh or salamullahi alayha, they are radiyallahu anhu. And the ones who are against them, they are not the ones who are, who Allah is pleased with. Allah is not pleased with the ones who go against the Holy Prophet or his successor. That's why this is the whole message. Amr ibn Arif anhi namunka. Hadi seat. When you do the ziyarat, you say, As-salamu alayka warifa adama safatillah. He is warif, he is the inheritor of all the prophets, all the troubles the prophets had taken from Adam to Khatam. He is the one who saved their troubles. He is the one who made sure that their troubles are not taken as simple as just finishing them off. He made sure that he put everything right. He put everything according to the teachings of the Holy Prophet. That is the whole philosophy behind the Holy Imam alayhi salam's sacrifice. Say Allah salat everyone. Deen ka nizam, nizame Islam, isko samajhna tamam afraad ke liye bahut zaruri hai ki jis deen ke liye Hazrat Adam se leke Khatam ne sab ne zehmatein uthai hon, ki jis deen ke liye unhone qurbaniyan di hon, apna khoon baha diya ho, وہ دین کوئی عام دین نہیں ہے. اور اس دین کے وارث کا نام ہے حسین ابن علی. کہ جب پیغمبر اسلام کی تعلیمات اگر خراب ہوتی نظر آئیں تو سید الشہداء قربانی دینے کے بعد ان ساری تعلیمات کو ویسا ہی باقی رکھتے ہیں جس طرح سے پیغمبر نے پہنچایا تھا. پیغمبر اسلام نے دین ہم تک پہنچایا ہے اور بہت سے دوسرے انداز سے ہر چیز کو جس طرح خدا نے دیا تھا ویسا ہم تک پہنچایا ہے. پیغمبر اسلام نے اپنے پاس سے کچھ بنایا نہیں ہے بلکہ ہم تک پہنچایا ہے. بنانے میں اور پہنچانے میں فرق ہوتا ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ رسول خدا نے حضرت علی کو اپنا وصی بنایا ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ رسول خدا نے امام بنایا حضرت علی کو. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں بنایا خدا نے تھا, بتایا رسول خدا نے ہے. پہنچانا اور ہوتا ہے, بنانا اور ہوتا ہے. ایک اچھے اور سچے پیروکار کی علامت یہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی ساری تعلیمات کو اسی طرح سے دیکھے جس طرح خدا نے ان کو بتایا. قرآن کے اندر خدا نے خود سے کہا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پہ میں خلیفہ جعل کر رہا ہوں, میں بنا کے بھیج رہا ہوں. اجعل نہیں کہا تھا, فعل کا استعمال نہیں کیا تھا, بلکہ اس میں فاعل کا استعمال کیا تھا. اگر خدا کہتا ہے کہ میں آج بنا کے بھیج رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کل کوئی اور بنا سکتا ہے. خدا نے کہا انی جاعل, جائے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں فائل, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام مجھ سے مخصوص رہے گا. آج میں بنا کے بھیج رہا ہوں, کل بھی بنانا میرا ہی کام ہوگا. تو خلیفہ بنانا, بنانے والے کا نام ہے خدا. جو بنائے وہ خدا, جو بتائے وہ رسول, جس کو بنائے وہ امام, جو مانے وہ انسان, اور جو نہ مانے وہ شیطان. جس نے پہلے نے انکار کیا تھا, خدا نے کہا تھا فخرج منہ انک رجیم. ماننا ضروری ہے, خدا بند متعال کے بنائے ہوئے کا ماننا ضروری ہے, دنیاوی بنائے ہوئے کا ماننا نہیں, بلکہ خدا بند متعال کے بنائے ہوئے کا ماننا ضروری ہے. دین کا نظام, فلسفہ دین یہ ہے کہ اپنے پاس سے اس کی کوئی بھی صورت کو نہ بنایا جائے نہ بگاڑا جائے, نہ بنایا جائے نہ بگاڑا جائے. شاید ایک مثال دوں گا, آپ نے پہلے سن رکھی ہو, اب غور کیجئے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر نئی تصویر بنانا چاہے, اس نے امامہ دیکھا بڑا اور بڑا کر دیا, منہ دیکھا چھوٹا اور چھوٹا کر دیا, کندھے دیکھے چوڑے اور پیٹ دیکھا بڑا اور بڑا کر دیا, یہ میرا کارٹون بنے گا, میری تصویر نہیں بنے گی. اگر کوئی آدمی چاہے گا دین میں سے جس چیز کو چاہے لے لے, جس چیز کو چاہے چھوڑ دے, تو وہ دین پہ عمل نہیں کرے گا, دین کے کارٹون پہ عمل کرے گا. دین پہ ویسا عمل کرنا جیسا کہ پیغمبر اسلام نے پہنچایا ہے. دین میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں, کیونکہ پیغمبر اسلام سنت دے چکے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو چکا ہے, اس دین میں تبدیلی نہیں آ سکتی. آج یہ کہا جائے کہ ہم نئے انداز سے کوئی دین کو سمجھنے کے بعد اپنے لحاظ سے تبدیلیاں لے آئیں, دین مکمل ہو چکا ہے. عیسائیوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی, زمانہ بدلتا رہا, وہ زمانے کے حساب سے اپنی تعلیمات کو بدلتے چلے گئے اور بہت سی انہوں نے اپنے عقائد کو بھی بدل لیا. جب بدلا تو بعد میں خود بھی ان کو پچھتاوا ہوا کہ اس پرانے عقیدے پہ پرانے عمل کے اوپر واپس نہیں جا سکتے, اور بہت زیادہ زحمت کا باعث بنا ان کے لیے. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے لیے سنت آ چکی ہے, اب ہمیں اسی دین کامل پہ دین اکمل پہ عمل کرنا ہے. تبدیلیوں کے قائل نہیں ہے اس دین کے اندر کہ اس نظام کو بدل دیا جائے اس نظام کو بدل دیا جائے. جو ہمیں آئمہ علیہ السلام نے نظام سمجھا دیا ہے اسی پہ عمل کرنا لازم ہے, تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اگر تمام حضرات میرے ساتھ ہوں, جا کے وہ سن رہے ہیں حضرات, آج میں سوچا تھا تھوڑا زیادہ لوں گا. پتا بتایا گیا کہ انشاءاللہ کل چھٹی, تو آپ حضرات بہت دیر تک میرے سے سننے کے عادی ہیں, دو تین تین گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. صبح سے بھی تقریبا مسلسل مدارس پڑھ رہا ہوں, اور ابھی بھی اس کے بعد بھی دو اور مجھے مدارس پڑھنی ہے, اس لیے مجھے خود اپنی صحت کو اپنے تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. اس لیے آج سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت نہ لوں, ڈیڑھ گھنٹے میں ختم کر دوں. نہیں مجھے نہیں معلوم آپ حضرات یہ تائید ہے یا تردید ہے. انشاءاللہ چلیں غور کیجئے گا. آئمہ علیہ السلام کی پورا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں, 12 اماموں کی حیات کا, بلکہ 14 معصومین کی حیات کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں, جلدی جلدی پیش کروں گا. توجہ چاہوں گا تمام حضرات کی, میرے ساتھ نئے افراد آتے جاتے رہیں گے, آپ حضرات صرف میری طرف دیکھیے گا, جو حضرات آتے جاتے رہے ان کی طرف توجہ آپ کی نہیں بٹنی چاہیے. آئمہ علیہ السلام خداوند متعال کے فیض کا بہت بڑا مظہر ہے, فیض الہی کا سب سے بڑا مظہر ہمارے 14 معصومین کی ہستیاں ہیں, اور خداوند متعال نے ان ہستیوں کو اپنے ان صفات اور اپنے ان فیوزات کے مظہر بنا کے بھیجا ہے. اگر خدا کو سمجھنا ہوگا تو ان کے ذریعے سمجھا جائے گا. معصوم فرماتے ہیں کہ ہم خدا کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں, خدا کی معرفت ہمارے ذریعے سے ہوتی ہے. لولا نا ما عبد اللہ, اگر ہم نہ ہوتے خدا کی پرستش نہ کی جاتی, لوگ خدا کی معرفت نہ کر پاتے, خدا کی عبادت کرنا نہ سیکھ پاتے. ہم نے لوگوں کو خدا کی معرفت بھی کروائی ہے, خدا کی عبادت بھی سکھلائی ہے. ہم سے خدا کی عبادت کرنا بھی سیکھو, ہم سے خدا کی معرفت حاصل کرنا بھی سیکھو. آئمہ علیہ السلام خدا کی فیوزات کا مظہر ہیں. اگر میرے ساتھ توجہ ہو, فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے, آئمہ علیہ السلام 14 معصومین, خداوند متعال محمود تھا اس نے محمد کو بھیجا, وہ اعلیٰ تھا اس نے علی کو بھیجا, وہ فاطر السماوات ولد تھا اس نے فاطمہ کو بھیجا, وہ محسن تھا اس نے حسن کو بھیجا, وہ قدیم الاحسان تھا اس نے حسین کو بھیجا, وہ مسجود تھا اس نے سید سجاد کو بھیجا, وہ علیم و خبیر تھا اس نے باقر الروم کو بھیجا, وہ اصدق القائلین تھا اس نے جعفر صادق کو بھیجا, قیض و غضب پہ وہ عمل رکھتا تھا قابو رکھتا تھا اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا, مرضات کا مرکز اس کی ذات تھی اس نے علی رضا کو بھیجا, تقوی وہی عطا کرتا تھا جود اسی کی طرف سے تھا اس نے محمد تقی کو بھیجا, نقاوتوں کا پاکیزگیوں کا منبع اسی کی ذات تھی اس نے علی نقی کو بھیجا, حیبت اس سے مخصوص تھی اس نے حسن عسکری کو بھیجا, وہ غیب مطلق تھا اس نے محمد مہدی کو بھیجا. اس کی فیوزات اور اس کے تمام صفات کا مظہر اگر ان ہستیوں کو سمجھیں گے خدا کی صفات سمجھ میں آئیں گی, ان کی معرفت سے اس کی معرفت بڑھے گی. خدا مند نے متعال نے کہا کہ دیکھو جتنا میں نے کلتش کیا تھا کچھ چیزیں ہم لوگ مستقیمن نہیں لے سکتے, ہمیں کسی فیض کی ضرورت ہے, ایک فیض کو لینے کے لیے دوسرے فیض کی ضرورت ہے. میں نے قرآن کی تو مثال پیش کی تھی, آگے بڑھوں گا کہ قرآن ایک ایسا فیض کہ اگر پتھروں پہاڑوں پہ نازل ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائیں. قرآن جیسا فیض ہم مستقیمن نہیں لے سکتے, ہمیں نبی کی ضرورت ہے. قرآن جیسا فیض میں نے کل پیش کیا تھا کہ اگر رسول خدا نہ ہوتے تو ہم قرآن نہیں لے سکتے تھے. خدا نے کہا کہ جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس کو میں نے محمد کے دل پہ نازل کیا, ان کے دل نے اس فیض کو لے لیا. اگر ہم مستقیمن کتاب کو لے نہیں سکتے تو پھر ہمیں کتاب کافی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم لینے لائق نہیں ہیں تو پھر کتاب اکیلے کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ جب لینے کے لیے نبی کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے آل نبی کی ضرورت ہے۔ اس لیے علم کے لیے بھی کسی فیض کی ضرورت ہے۔ کل انشاءاللہ بیت القائم مجلس سے یا کام مجلس سے انشاءاللہ اسی مارگاہ میں وہاں پہ تفصیل سے پیش کروں گا سلومی سے متعلق، پوری مجلس انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہوگی، لیکن آج مختصر سے اس کے اندر پیش آپ کے سامنے کروں گا۔ علم خود سے ایک ایسا فیض ہے جسے ہم مستقیما نہیں لے سکتے۔ کل جو معروضات حضرات تھے اسی سے بات کو متصل کرتے ہوئے اگر ذہن میں ہو تو یاد رکھیے گا، ایک ایسا فیض ہے علم، ایک ایسا خدا مثال فیاض ہے، فیاضی کرتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ ہمیں ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے جن کے ذریعے سے ہم لے سکیں۔ آج صبح کی مجلس میں نے پیش کیا تھا، ظرفیت مختلف ہونے کی وجہ سے ہمارا خود بخود علم کا اثر بھی مختلف ہوا کرتا ہے۔ جو مثال دی تھی کیونکہ اثر حضرات نہیں تھے وہاں پہ، میں نے کہا تھا پانی کی کوئی اپنی شکل نہیں ہوتی، جیسے ظرف میں ڈال دیجئے گا ویسی ہی شکل نظر آئے گی۔ علم کی بھی کوئی شکل نہیں ہوتی، جیسے ظرف میں ڈال دیجئے گا ویسا ہی نظر آئے گا۔ اگر پاک ظرف ہوگا تو خود بخود پاکی نظر آئے گی، اور اگر اس کا ظرف ہی پلید ہوگا تو خود بخود علم آنے کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ پلیدگی ہی دکھائے گا۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، تاثیر مختلف ہوا کرتی ہے۔ اس فیض کے لیے بھی ہمیں ان ہستیوں کی ضرورت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب خود سے اس دنیا کے اندر کس لیے آئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے تزکیہ نفس کریں گے، بعد میں قرآن کی، قرآن کا، کتاب کا علم دیں گے۔ علم لینے سے پہلے تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ جب تک پاکیزگی نہیں ہوگی، تزکیہ نہیں ہوگا، میں اپنے آپ کو پاک نہیں کروں گا، ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، تب تک علم نہیں سمو سکتا۔ تعلیم بعد میں ہے، تزکیہ پہلے ہے۔ جہاں پاکیزگی نہیں ہوگی وہاں علم ہی نہیں آئے گا، اور اگر آ جائے گا تو اس کی تاثیر الٹی نظر آئے گی۔ بعض کا دیکھنے میں آتا ہے تھوڑا سا علم حاصل کیا اور نہ جانے اس کے بعد کیا کچھ انسان بکنے لگتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی مجھے الفاظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ انسان کیا ہوگا، تھوڑا سا علم آیا اور اس کے بعد منہ سے الفاظ ایسے نکلنے لگیں گے، محسوس ہوگا کہ شاید یہ کچھ پڑھ گیا ہے۔ نہیں ہے، تھوڑا علم کہا جاتا ہے بڑا خطرناک ہے۔ جس طرح تھوڑا سا کہتے نا نیم حکیم خطرہ جان، وہ جو تھوڑا سا پڑھا ہوا ہوتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ آیا جو علم میرے پاس ہے میں اس سے ہدایت کی طرف جا رہا ہوں یا گمراہی کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک چیز ایک ہی دو افراد کو دی جائے گی، وہ دونوں پہ اثر اس کا مختلف ہوگا۔ ایک کو تحفہ دیجئے اس کا اثر اور ہوگا، دوسرے کو وہی چیز دیجئے اس کا اثر اور ہوگا۔ بس بے احمد علیہ السلام نے کہا سلونی قبل تقدونی، بلکہ صرف مولا متقیان نے کہا، ان القاب میں سے جو مولا سے مخصوص ہیں اور مولا کے علاوہ کسی نے نہیں کہا، اور جس نے کہا مولا کے علاوہ اتنا ذلیل و خوار ہوا ہے۔ آئمہ علیہ السلام سے کہا گیا کہ سلونی، کہا کہ نہیں، کیونکہ ہمارے جد امجد نے کہا تھا اس لیے ہم نہیں کہیں گے سلونی، لیکن کیونکہ ہم وارث ممبر سلونی ہیں، جو پوچھنا پوچھ لو، لیکن سلونی نہیں کہیں گے، جو پوچھنا پوچھ لو، کیونکہ وارث ممبر سلونی ہیں۔ سوالات کیے گئے ہیں مختلف مقامات سے، سوالات کیے گئے ہیں، کل بھی چند سوالات ہوئے تھے، اسی سے میں نے مربوط کہا تھا کہ مجلس پیش کروں گا۔ یاد رکھیے گا، آئمہ نے، مولا مشکل کشاہ نے ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات پہ کہا سلونی قبل ان تفقدونی، ایک جگہ پہ نہیں، متعدد مقامات پہ۔ اس پہ بھی علماء کہتے ہیں غور کرنا چاہیے کیوں مولا نے ایک مرتبہ نہیں کہا، کئی مرتبہ کہا۔ ہر میں نے کہا نا، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب کوئی حکمت رکھنے والا آدمی ہو تو وہ بے وجہ کسی کام کو نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ مولا نے ایک مقام پہ نہیں کیا۔ اب چند جو مختصر سے جوابات ہیں پیش کروں گا۔ بعض اوقات ایسا بھی لوگوں کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ مولا کا اپنا مجمع تھا، کہا سلونی، جو سوالات کیے گئے وہ اپنوں نے کیے تھے، مولا کو جوابات معلوم تھے اس لیے دے دیے۔ مولا نے کہا نہیں، کبھی مجمع میرا ہوگا، کبھی تمہارا ہوگا، میں سلونی کہتا جاؤں گا، جیسا سوال ہوگا اس انداز سے جواب بھی دیتا جاؤں گا۔ اور اتنی مرتبہ کہا تھا سلونی قبل، مدینے میں کہا، کوفہ میں کہا، یہاں تک کہ بستر شہادت پہ کہا، ہر مقام پہ دہرایا، اور کہتے جاتے تھے، سوالات کے جوابات دیتے جاتے تھے، یہاں تک کہ بستر شہادت کے 20 رمضان مبارک کو مولا نے جملہ کہا، کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو پوچھ لو، ولیکن خففو مسئلہ تکم، اپنے سوالات میں اپنے مسائل کے اندر ذرا تھوڑی تفصیل کرنا، زیادہ سوال نہ کرنا، کیونکہ میں زخمی ہوں، میں نے اس پہ خود سوچا، خدا شاہد ہے واقعہ کتابوں میں دیکھا، المناقب کے اندر موجود ہے، الانوار النعمانیہ میں نعمت اللہ جزاری نے لکھا، لیکن جو باقاعدہ اس کی تحلیل ہے میری اپنی رحمت ہے، تمام اللہ کی توجہ چاہوں گا، مولا نے یہ جملہ وقت شہادت کیوں کہا؟ اس پہ میں نے بہت سوچا، جو نتیجہ ذہن میں آیا پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات میرے ساتھ ہیں؟ مولا اتنے مقامات پہ کہہ چکے، اس سے ثابت ہو چکا، جوابات دے چکے، اب یہ وقت شہادت کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخری وقت میں مولا نے کیوں کہا؟ سر پہ ضربت لگ چکی ہے 19ویں کو، مسلسل 19ویں کا پورا دن گزرا، رات گزری، 20ویں کا دن گزر چکا، اب مولا کہتے ہیں سلونی شہادت ہونے والی، اسی 21ویں کی شب کو مولا کی شہادت ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں سلونی سوال کرو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. مولا اتنی مرتبہ کہہ چکے، اتنی مرتبہ سوالات ہو چکے، آپ جوابات دے چکے، یہ وقت شہادت سر میں ضربت لگنے کے بعد کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ تو شاید جواب آئے گا، میری اپنی رحمت ہے، توجہ چاہوں گا، شاید جواب آئے گا کہ دیکھ کچھ لوگوں نے جن کا میں وسیع ہوں ان پہ ہزیان کا الزام لگایا تھا کہ ان حالا رض اللہ یحجر، توجہ، بہت سے لوگوں نے جن کا میں وسیع ہوں، جن کا میں وسیع، اس نبی نے کہا تھا بڑھاپا ہے، بیماری کا عالم ہے، وقت موت میں یہ ہزیان، علیہ اللہ ہزیان کہہ رہے ہیں، کہا نبی کے متعلق لوگوں نے کہا تھا میرے سر میں ضربت لگی ہے، میں بتانا چاہتا تھا کہ ضربت کے باوجود جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جب وسیع کا یہ عالم ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا. جگہ نہیں بہت خطرات کھڑے. پھر بھی بالک سلام سلا سمجھ تمہارا سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ جس کے وسیع کا یہ عالم ہو اس نبی کی عقل کے اوپر کوئی شبہ نہ کرے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ ریاض باللہ نبی ہزیان، ارے اس آخری وقت میں سر پہ ضربت لگے ہوئے میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں. شاہجادہ سب نے سوال کیے، حضرت ساتھر نے سوہان، تین بھائی تھے بہت چاہنے والے مولا کے، تینوں بھائی کوفہ کے رہنے والے تھے، تاجر تھے، انہوں نے مسجد بنوائی جو آج تک باقی ہے، جو مسجد سہلا کے سامنے تھوڑا اس پار جو حضرت جا چکے ہیں زیارات پہ، مسجد ساتھر نے سوہان، تینوں بھائیوں نے مل کے مسجد بنوائی، مولا کے بہت چاہنے والے، اپنی جان نچھاور کرتے تھے مولا پہ، اور مولا نے اجازت دی تھی باقاعدہ، یہ خطبہ بھی شیخ اہل کوفہ کہلاتے تھے، تقریر بھی کرتے تھے، اور خود سے مولا اجازت دیتے تھے، مولا کے زمانے میں ہر کوئی نہیں جا سکتا تھا، جس کو اجازت دیتے تھے وہ علم تقسیم کیا کرتا تھا، کون مسئلہ بتا سکتا ہے کون نہیں بتا سکتا، کون علم تقسیم کرے گا کون نہیں تقسیم کر سکتا. یہ تینوں بھائی مولا کے بہت چاہنے والے، عاشق تھے مولا کے، مولا بھی بہت محبت کرتے تھے ان سے، مولا کے گورنر بھی رہے یہ دو بھائی، ساتھر نے سوہان بہت محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں فرماتے ہیں بس اتنے افراد تھے کہ مولا کا جو بستر تھا، بستر شہادت جس پہ بیٹھے ہوئے تھے مولا، تو کہتے ہیں سر پہ زرد رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی، ٹیک لگا کے مولا بیٹھے تھے، بیٹھا نہیں جاتا تھا، اتنی کمزوری کہ مولا کا مسلسل خون بہ رہا اور مولا اس وقت سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بستر کے ساتھ ساتھ افراد کھڑے تھے اور ان سے پیچھے اور کوئی نہیں تھا، یعنی اتنے کم افراد، بات واضح ہو رہی ہے دونوں افراد کے لیے. کہتے ہیں جناب ساتھر پہ سوہان، کہتے ہیں اس مقام پہ جب مولا نے کہا سلونی قبل ان تخذنی، سب نے ایک ایک سوال کیا، میں نے کہا مولا میرا سوال کچھ طولانی ہے، اجازت دیں گے تو میں سوال کرنا چاہوں گا. کہا چاچا سوال کرو، مسکرا کے کہا. کہا جب میں نے سوال شروع کیا تو کہا کہ یا علی من افضل انت ام آدم، یا علی کون افضل ہے، آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ سننا چاہیں گے جواب؟ سناٹا تو ایسا بتا رہا ہے کہ مسائل کی طرف آ جاؤں. کہا یا علی کون افضل ہے، آپ افضل ہیں یا آدم؟ تقابل کسی اور سے مت کیجئے.
کہا جاتا ہے خود مولانا نجیب البلاغہ نے کہا کہ نزل الدہر و نزل الدہر, دنیا نے مجھے اتنا گرا دیا, اتنا تنزل کیا مجھے کہ یقولو علی و فلان, میرا نام فلانے 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 کے ساتھ لیا جانے لگا. کبھی ان سے مقابلہ مت کرنا, مقابلہ کرنا ہو تو انبیاء سے کرو. خود سے پوچھا صاحب نے, سہان نے کہا یا علی من افضل, المناقب میں, الانوار النعمانیہ میں, شباب پشاور میں, مختلف کتابوں میں واقعہ موجود ہے. کہا یا علی من افضل, انت ام آدم, یا علی آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تزکیت المرء لنفسه قبیح, اپنی ہوئی تعریف اپنے منہ سے کرنا کسی مرد کے لیے قبیح شمار ہوتا ہے. لیکن ساتھ قرآن کی آیت ہے, خدا نے رسول خدا سے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے نبی جو خدا نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہے ان کا تذکرہ کیجئے. تو کہا اس بات سے نہیں کہ اپنی تعریف کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ خدا نے مجھے عطا کی ہے فضیلت, اس لیے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. کہا ساتھ انا افضل, میں آدم سے افضل ہوں. کہا لما ذلک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کرے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ تاکہ آدم کو خدا نے جنت میں کہا تھا کہ لا تقربہ حاضری شجرہ کا, اے آدم تم اور تمہاری زوجہ اس پودے سے نزدیک مت جانا. ساتھ جانتے ہو کون سا پودا تھا؟ کہا نہیں. کہا وہ گندم کا پودا تھا. خدا نے آدم کو کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ اس پودے سے نزدیک مت جانا, فتکونا من الظالمین, لیکن جناب آدم نہ رک سکے. ساتھ خدا نے مجھے منع نہیں کیا تھا گندم کھانے کے لیے, لیکن پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی. کہا اس لیے میں افضل ہوں. کہا من افضل, انت ام نو, آپ افضل ہیں یا نو افضل تھے؟ کہا کہ انا افضل. کہا میں افضل ہوں. کہا ولما ذلک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کرے کہ آپ نو سے افضل ہیں؟ کہا کہ جناب نو نے 950 سال تبلیغ کی, قرآن کی آیت ہے, جب تبلیغ کرنے کے بعد تھک گئے تو کہا رب لا تذر من الکافرین, لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا, پروردگارا کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پہ باقی نہ چھوڑنا, سب کو موت دے دے. کا ساتھ جناب نو نے تبلیغ کی, جب کوئی ہدایت پہ نہ آیا ان کی طرف نہ آیا تو بد دعا کر دی. ساتھ میں 25 سال مظلومیت میں رہا, ایک بھی مرتبہ بد دعا نہ کی. کہا من افضل, انت میں ابراہیم, یا علی بتائیے آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل تھے؟ کہا انا افضل, میں ابراہیم سے افضل ہوں. کلمہ ذالک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم سے افضل ہیں؟ کہا کہ ساسا سورہ بقرہ میں قرآن میں خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کے الفاظ کو نقل کیا. آپ نے کہا رب ارنی کیفا تحیل موتا, پروردگارہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. خدا نے کہا اولم تومن, کیا تیرا ایمان نہیں ہے ابراہیم؟ کہا بلا ایمان تو ہے, لاطمئن قلبی, صرف اطمینان قلب کی خاطر, اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. کہا کہ ابراہیم نے اطمینان قلب کی خاطر مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنے کی درخواست کی. لیکن ساسا اگر میرا جملہ یاد ہو, میں نے کسی مقام پہ کہا تھا کہ لوگ کوشے والے رسا لمس دفت یقینا, اگر سارے حجاب اور پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا. کہا کہ من افضل, انتا موسا, اے علی یا مولا بتائیے تو صحیح, آپ افضل ہیں یا موسا افضل تھے؟ کہا نا افضل, میں موسا سے افضل ہوں. کہا بولے ماں والے کا یا امیر المومنین, ایسا کیوں کرے کہ آپ موسا سے افضل ہیں؟ کہا کہ ساسا قرآن کے اندر جناب موسا نے کہا کہ رب انی قتلت منہم نفسن, جب جناب موسا کو خدا نے حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کی طرف جائیے, جا کے تبلیغ کیجئے, وہ طغیانگر ہو گیا, باغی ہو گیا, خدائی کا دعویٰ رکھتا ہے, اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے, جائیے جا کے بتلائیے میری تبلیغ کیجئے. تو کہتے ہیں جناب موسیٰ نے فوراً کہا رب انی قتلت منہم نفساً, ذمہ داری سے اہل سنت کے شیعہ سارے ترجمے, سارے تو نہیں جتنے دیکھ سکتا تھا, دیکھیے اردو میں 131 ترجمے ہیں قرآن کے, پوری دنیا میں سب سے زیادہ ترجمے ہی قرآن کے اردو میں ہوئے ہیں, جتنے تقریباً اندازے سے 15-20 سے قریب ترجمے جو دیکھے ان سب نے, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, سب نے لکھا, یہی لکھا رب انی قتلت منہم نفساً, پروردگارا میں نے ان میں سے ایک آدمی کا قتل کیا ہے, نفساً ایک آدمی, یعنی اور نہیں ایک آدمی کا. فاخافو ان یقتلونی, اور میں ڈرتا ہوں, خوف کرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے اس کے بدلے میں قتل نہ کر دیں. میرے ساتھ فارس مائی آخری ہارون, میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیجئے, نہیں آپ حضرات میرے ساتھ. پروردگارہ میں نے ان کے ایک نفس کا قتل کیا, ڈرتا ہوں کہیں اس کے بدلے میں مجھے قتل نہ کر دے, میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دے. نبی تھے لیکن کہا جناب امیر المومنین نے, ساسا موسیٰ نے ایک نفس کا قتل کیا تھا, ساتھ جانے کے لیے ہارون کو مانگا. موسیٰ نے کہا کہ ایک میرے ساتھ ہارون کو بھیج دیجیے، میں نے ایک لفظ قتل کیا، احساسا میں نے مکہ کے ہر گھر میں سے کسی نہ کسی فرد کا قتل کر رکھا تھا، جنگوں میں کسی کا باپ میرے ہاتھوں مارا گیا تو کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی مارا گیا تو کسی کا بھتیجا، کسی کا ماموں مارا گیا تو کسی کا سسر، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے مکہ والوں کو اعلان برات سنا دو، تو ساسا میں نے نہیں کہا پرور جی گیارہ میں نے تو اتنے نفسوں کا قتل کیا ہے، یا رسول خدا میرے ساتھ کسی کو بھیجیے، موسا نے ایک نفس قتل کیا تھا، کہا ہارون کو ساتھ بھیج پروردگارا، موسا میں نے مکہ میں ہر گھر میں سے کسی نہ کسی کا قتل کر رکھا تھا، ساسا میں نے نہ اللہ سے کہا نہ رسول سے کہا کسی کو میرے ساتھ بھیجیے، بلکہ ساسا جب میں مکہ پہنچا بغیر کسی خطر و خوف کے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا، اعلان کیا مکے والوں سب جمع ہو جاؤ، اعلان برات سنانے آیا ہو، تب میں نے خوف کا اظہار نہیں کیا، کہا یا علی من افضل انت ام عیسیٰ، یا علی آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے، کہا انا افضل میں افضل ہوں، کہا نماز والے کا یا امیر المومنین ایسا کیوں کرے کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں، کہا ساسا جب جناب مریم بیت المقدس میں تھی درد سے اٹھا، بیت المقدس کے اندر تھی درد سے اٹھا، تو جناب مریم کو خدا نے کہا یا مریم ہاذہ بیت العبادہ لل بیت الولادہ، مریم یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں ہے، خدا نے کہا کہ مریم پہلے سے موجود تھی، یہ ولادت کا نہیں عبادت کا گھر ہے، فخرجی نکل جائیے، اے ساسا سنو میری والدہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھی، طواف کر رہی تھی، طواف کر رہی تھی، لیکن ایک مرتبہ جب جدے سے اٹھا تو خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی، اندر سے ندا آئی ادخلی، مریم پہلے سے اندر کی کہا اخرجی، میری ماں فاطمہ بنت حسن نے کہا ادخلی داخل ہو جائیے، کہا ساسا مریم بن نفس قرآن معصومہ ہے، میری ماں سے افضل ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے خدا نے افضل تھی، کہا جناب مریم کو کہا ہوتے ہوئے افضل نکل جائیے، لیکن میری ماں سے کہا داخل ہو جائیے، ساسا جانتا ہے کیوں، کہا کہ مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے نکالا تھا، میری ماں کو میری وجہ سے بلایا تھا، جناب مریم کا اتنا مقام ہوتے ہوئے، کہا وہ خروجی باہر چلی جائیے، کہا وہ عیسیٰ کی وجہ سے تھا، اور جناب فاطمہ بنت اسد کو کہا کہ آ جائیے ادخلی داخل ہو جائیے، کہا وہ میری وجہ سے تھا، کہا تھا میں افضل ہوں، کہا جاتا ہے کہ یہ فضائل تھے جن کی وجہ سے مولا متقیان ماسوا رسول خدا کے سب انبیاء سے افضل ہیں، جناب ساسا نے سارے انبیاء نہیں پوچھے، انہوں نے سیدھا سیدھا انبیاء کا سوال کر لیا، کہ اگر ان سے افضل تو سب سے افضل ہے، حضرات میرے ساتھ آگے چلوں یا کہ یہاں پہ اب سلام علیکم محمد والے محمد پہ، بس غور کیجئے گا ائمہ علیہ السلام کی 14 معصومین کی سیرت میں نے کہا تضاد نہیں ہے، خدا بند متعال کے فیوزات کا ایک بہت بڑا مظہر ہیں، رسول خدا نے جس دین کو پہنچایا تھا علی مرتضی نے اسی دین کو مختلف انداز سے بچایا، جناب سیدہ نے بھی اسی دین کو بچایا، خطبہ دینا دربار میں جانا یہ صرف خلافت نہیں پورے دین کے لیے تھا، دین میں جانے کے بعد باقاعدہ دین کی حفاظت کی، اسی دین کے لیے جہاں پہ 25 سال خاموشی رہی تھی اور اس کے بعد پھر مسلسل جنگیں ہوتی رہی تھی, ان مسلسل جنگوں کے بعد امام حسن مشتبہ کی سلو نے نہ جانے کیا کام کیا کہ جو جنگیں نہ کر سکیں. توجہ ہے میں حضرات کی, اس ایک صلح نے, سید امام حسن مشتبہ کی ایک صلح نے تمام کے تمام دشمنان دین کے چہرے سے نقاب اتار دیا. کہا کہ دیکھو بغیر کسی قید و شرط کے میں امضا کیے دیتا ہوں, اے حسن مصطفیٰ جو چاہے شرائط لکھ لیجئے. مولانا نے کہا 4 شرائط لکھ رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی اور 5ویں شرط نہیں ہے. کہا کہ یہ جو ممبر سے میرے والد کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے اس کو روک دیا جائے. تو اب یاد رکھیے, جو افراد کہتے ہیں کہ تبرہ نہیں تھا تو شروع انہوں نے کیا تھا, جو بعد میں منکر ہو گئے شروع انہوں نے کیا تھا. کہا جاتا جب بات پلٹنے لگتی ہے ہمیشہ کہا کرتے ہیں, کیا پیش کرتے ہیں, جس معاہدے نے شروع کیا تھا کہتے ہیں کہ ارے ماموں کو برا کہو گے. کیسے ماموں, ماموں کیسے بنتا بھائی, نبی کی ازواج امہات المومنین ہیں, مائیں ہیں مومنین کی. حضرت ام حبیبہ بہت مقام ہے, حضرت ام حبیبہ کا بہت مقام ہے. کبھی بھی ذہن میں کوئی تصور نہ لائیے گا کہ معاویہ کی بہن تھی, ابو سفیان کی بیٹی تھی, مکہ میں رسول خدا پہ ایمان لے آئیں گے. بہت عقیدت, اگر ایسی بیویاں ہوں تو ہمارے سر آنکھوں پہ, ہم پاؤں کے خاک نہیں بنتے ایسی ازواج کے. کتنا عقیدت رکھتی ہے. خود رسول خدا نے جب دیکھا کہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے, کوئی خاندان کا فرق ساتھ میں نہیں ہے, باقاعدہ اپنی زوجیت میں عقد میں لے کے آئے. کون؟ جناب ام حبیبہ. کتنی عقیدت رکھتی تھی. اگر ایک مثال پیش کروں گا, جب بعد میں فتح مکہ کے بعد ان کے والد مسلمان ہو گئے تو کہا کہ بھائی اب تو رسول خدا ہمارے داماد ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو گھر میں آیا جایا کریں گے. جب گھر پہنچے تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹی سے کہا, کہا کہ بھی میں ملنے آیا ہوں تم سے, تو کہتے ہیں کہ جیسے بستر پہ بیٹھنے لگے حضرت ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا. نہیں آواز میرے ساتھ کہا رہے ہم نے تو یہاں تک سنا تعلیمات اسلام کے اندر کہ ماں باپ چاہے کافر ان کا احترام واجب ہے. بیٹی میں تمہارا باپ ہوں, اب تو مسلمان بھی ہو گیا ہوں. نہیں بات منتقلی آواز رات چاہے میں تو باپ ہوں اور مسلمان ہو چکا ہوں, تم نے میرے نیچے سے بستر کھینچ لیا. کہا بابا اس پہ رسول خدا بیٹھتے ہیں. ارے اگر کوئی کسی زوجہ کا باپ بستر رسول پہ بیٹھنے کی حقانیت نہ رکھتا ہو تو ممبر رسول میں کیسے آئے گا. تمام حضرات کی رات نہیں لوں گا, یہ کون جن کا ہم احترام کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. کیا کیا, ارے ماموں کو بولا کہو کہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی تھے. ماموں کو بولا کہتے شرم نہیں آتی ماموں کو گالی دیتے ہوئے لعنت کرتے ہوئے. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ماموں تم پیش کرتے ہو ایک ماموں ہم بھی پیش کرتے ہیں. نہیں پہنچے آپ حضرات, ہم کہیں گے اگر ایک تم نے ماموں پیش کیا ہمارے پاس بھی ایک ماموں ہے حضرت محمد ابن ابی بکر. کیا کرو گے, سارے ماموں برداشت ہیں حضرت محمد ابن ابی بکر برداشت نہیں ہوتے. ارے کیسا بھائی تھا, بہن کے خلاف جنگ میں چلا گیا, علی کی طرف سے لڑ رہا بہن کی طرف سے نہیں لڑتا. اگر ماموں پیش کرو گے ہمارے پاس بھی رکھے ہوئے ہیں ایک ماموں, طلاق ہے محمد آل محمد کو. میرے ساتھ رہیے گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا. امام حسن مصطفیٰ کے سلو نے وہ تمام کے تمام پردے چاک کر دیے دشمنان دین کے چہروں سے, کہ جو افراد نقاب اوڑے بیٹھے تھے امام حسن کے سلو نے وہ کام کیا کہ جو کوئی جنگ نہیں کر سکتی تھی. کبھی ہلکا نہ سمجھیے گا, جب خود سے معاویہ ڈرتا تھا حسن ابن مصطفیٰ کے نام سے, خوف کھاتا تھا. کہا کون, کہا اس کے باپ کی تلوار وہ کام نہ کر سکی جو اس نے کیا. علی مرتضیٰ کی تلوار سے اتنا خوف کھاتا تھا کہ جب مولا نے لکھا تھا معاویہ یہ مسلمانوں کو اس جنگ میں لڑوا کے مروانے کی کیا ضرورت ہے, کیوں نہیں تو اور میں لڑنے کے بعد فیصلہ کر لیں. اس نے خط فوراً اپنے جو اس کا مشیر خاص تھا عمر ابن عاص ان کو سنایا, کہا کہ بھئی علی نے یہ خط لکھا ہے کیا کہتے ہو. کہا بڑا اچھا مشورہ ہے, میں جا کے لڑ لوں. کہا اتنا پاگل میں بھی نہیں ہوں, مشیر تجھے رکھا ہوا ہے، عقل میرے پاس بھی ہے، ذوالفقار والے سے میں لڑنے چلا جاؤں؟ کہ صاحب ذوالفقار سے، حیدر کرار سے فیصلہ تو فوراً ہو جائے گا. میں یہ پوچھ رہا تھا جواب کیا لکھوں، یہ تھوڑا پوچھ رہا تھا کہ کب جاؤں یا نہ جاؤں، اتنا مجھے پتا کہ نہیں جانا ہے. حضرات دیکھیے گا، مولا امام حسن مشتبہ کی سنوں نے، قلم نے، سنوں نے وہ کام کیا، کبھی ہلکا نہ سمجھیے گا، اعتراض نہ کیجیے گا. معصوم کے ادوار مختلف ہیں، کام ایک ہے. اگر امام حسین ہوتے امام حسن کی جگہ پہ تو آپ بھی سنو کرتے، امام حسن امام حسین کی جگہ ہوتے آپ بھی جنگ کرتے. زندگیوں میں تضاد ادوار مختلف ہیں، کام ایک ہے. جو آپ کی سنوں نے کام کیا، بڑے بڑے افراد کام گئے، لیکن آپ کی سنوں کے اندر بہت سے افراد کو ایک اشکال پیدا ہونے لگا تھا، اس کے لیے پھر ایک جنگ کی ضرورت تھی جو حسین ابن علی نے پیش کی. میں تفصیلات نہیں جا سکتا، جلدی جلدی گزرنا ہوں تاکہ نوجوانوں کو بات منتقل ہو جائے. کہا جاتا ہے کہ اب یہ جنگ ہونے کے بعد ایک اسیری شروع ہو گئی تھی، اس اسیری کے اندر نہ خطبے کی اجازت تھی، نہ ہی اس اسیری کے اندر درس دینے کی اجازت تھی. تو امام سجاد نے کیا کیا، آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے ان مقاصد کو پہنچایا. آپ نے کہا تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے خدا سے کلام کر رہا ہوں. اب اور کیا، امام کی اس نظام کو دیکھیے، مصلحت کو دیکھیے. کہا تم سے کیا کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے خدا سے کلام کر رہا ہوں. ان دعاؤں کو اتنا کہا جاتا ہے کہ اتنے اس کے اندر ذخائر علمی موجود ہے، علمی ذخیرہ ہے، کہ دعاؤں کے ذریعے امام نے سارے مقصد کو پہنچا دیا. لیکن کیونکہ وہ زندانوں کی دیواروں میں سمو کے رہ گئے تھے، اسی لیے کسی باقر العلوم کی ضرورت تھی کہ جو پہنچا سکتا، سمجھا سکتا. اور امام باقر نے کیا کیا، درس کو شروع کیا، اس کی وضاحت کی، پھیلا دیا. اب اس پھیلا دینے کے بعد کسی کے سمیٹنے کی بھی ضرورت تھی. کہا جاتا ہے اس کو سمیٹنے کے بعد فقہ جعفری کا نام دیا چھٹے امام علیہ السلام نے. جو دین پھیل چکا تھا اس کو سمیٹنے کے بعد کہا دیکھو پورا کا پورا نظام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، دین کا فلسفہ فوراً اس کو سمیٹنے کے بعد. کہا جاتا ہے اب اس سمیٹ دینے کے بعد جب ایک ایسا دور آ رہا تھا کہ دوبارہ امام وقت زندان میں جا رہے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ امام وقت نے زندان سے بھی اس انداز سے تبلیغ کی کہ وہ افراد جو امامت سے وابستہ تھے، امامت سے وابستہ تھے، وہ مسلسل ہدایت بھی لیتے رہے. اور کہا جاتا ہے خود زندانوں کی ان دیواروں کے اندر ایک مظلومیت کا ایسا امام علیہ السلام نے ہدایت اور حقانیت کا پرچم گاڑ دیا تھا کہ خود بخود ان قید کرنے والوں کو گواہی دینی پڑتی تھی اگر حق ہے تو ان خاندان کے پاس ہے. کہا جاتا ہے اب اس قید خانے سے دوبارہ درباروں اور خود سے وزارتوں امارتوں تک پہنچانا یہ امام رضا علیہ السلام کا کام تھا. جو میں نے پہلی مجلس سے پیش کیا، مناظروں کے ذریعے ہر مقام پہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو شناسا کروایا خواف امام نے. اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نوے امام کا دور تھا، جو سب سے کم سن امام اس دنیا سے گئے 25 برس کے، نوے امام. کہا جاتا ہے اس دور کے اندر جو اتنا اختناق کا اور مختصر دور تھا، آپ نے اصول اربعہ نیا 400 ایسے اصول دیے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہمارا اصول فقہ نہ ہوتا، آج مکتب تشیع اتنا امیر نہ ہوتا جتنا کہ ہے. اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے لکھا، کہتے ہیں کہ واحد فرقہ ہے تشیع مذہب شیعہ، واحد فرقہ جن میں اجتہاد باقی ہے کیونکہ ان میں اتنی کثرت سے حدیث باقی ہیں. جب بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھا جائے، سیاح ستہ کو اٹھا کے دیکھا جائے، ساری حدیث جمع کر لیجئے تو ان کی اصول کافی ہماری ایک کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہ تکراری حدیث نکال دی جائیں، اب جن حدیث سے ہر ہر موضوع پہ ایک ایک دو حدیث ہوں گی، وہاں اجتہاد کیا ہوگا؟ اجتہاد تو وہاں ہوگا جہاں ایک ایک موضوع پہ 19, 20, 30, 40 حدیث موجود ہوں گی. کہ ہماری بہار الانوار کے اندر 4,95,000 سے زیادہ حدیث موجود ہیں، صرف فقہی موضوعات سے وسائل شیعہ میں 60,000 حدیث موجود ہیں. نہ عقائد ہے، نہ تاریخ ہے، نہ اخلاق ہے، صرف فقہی موضوعات سے متعلق. کسی فرقے میں اتنی حدیث، صرف فقہی موضوعات سے متعلق 60,000 حدیث وسائل شیعہ میں، اور 35,000 سے زیادہ مستدرک وسائل کے اندر. اس عالم نے لکھا ہے سنت کے مصر کے عالم نے جامع الازہر میں، کہا صرف ایک فرقے میں اجتہاد رہ سکتا ہے کیونکہ ان کے ہاں اتنی احادیث ہیں، ان کے آئمہ نے اتنی احادیث دے دی ہیں کہ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں اجتہاد کیسے ہو سکتا ہے، جب حدیث ہی نہ ہوگی تو اجتہاد کیا ہوگا؟ دیکھنا پڑے گا. توجہ ہے میرے ساتھ تمام حضرات کی، مطلب سوئیے گا نا تمام حضرات کے التماس ہے. اس 25 برس کی کمپنی کے اندر اصول اربع میا اصول کافی ایک کتاب ہے جس میں سے اکثر ہمارے پاس ضائع ہو گئے. ہمارا اشتہار جہاں پہ ہے اس سے بھی زیادہ آگے ہوتا اگر وہ اصول اربع میا ہم تک پہنچ جاتے. بہت سے ضائع ہو گئے لیکن پھر بھی ہمارے علماء نے زحمتیں کی, جمع کی جتنی ہو سکتے تھے. آج اصول اربع اصول کافی ہے, ملا یحفظ الفقی ہے, الاستبصار ہے, تہذیب الاحکام ہے, یہ چار کتابیں ہیں جو اہل سنت ہماری صرف چار کتابوں کو گیا ایک کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر وہ ساری ہوتی تو پھر سوچیے ہمارا مطلب کہاں ہوتا. اصول اربع میں صرف 25 برس کے, اس کے بعد کا جو دور تھا وہ کہا جاتا ہے ہمیں داؤں کا دور تھا, جس کے اندر امام کو اس انداز سے اس سارے ان سارے اصولوں کو کہ جو سب سے کمسینی کے اندر امامت کے منصب پہ آئے. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ بہرحال 5 برس کی عمر میں ہمارے وقت امام علیہ السلام ہیں, لیکن بہرحال پچھلے گزشتہ علماء کے اندر 7 برس کی عمر میں کمسینی کا دور ہے. لیکن کہا جاتا ہے امامت بچپنے سے امامت ہوتی ہے. مقام امامت کا سمجھنا میں نے کہا تھا اس دن کہ امام و امام ان سے اپنے امے ماں کے پیٹ سے امام امام ہوا کرتا ہے. تعلیم و تعلم کی ضرورت نہیں ہوتی. بڑے بڑے بادشاہ کانپ گئے اور انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کسے اپنا رسول بنانا ہے کسے امام بنانا ہے. مامون جیسے افراد جو ائمہ کے قاتل تھے خود بخود اقرار کرتے تھے کہ ارے اس خاندان میں ایسی ایسی ہستیاں ہیں. جب چھوٹے چھوٹے واقعات کو دیکھتے تھے ائمہ کی زندگی کے اندر, اب تفصیلات کے لیے وقت نہیں ہے, صرف ایک شاید نمونہ پیش کروں گا جلدی سے. یہ شاید میرے خیال میں بہرحال آئمہ علیہ السلام کی زندگی سے بہت سے واقعات میں نہیں سب پیش کر سکتا, امام حسن عسکری سے متعلق پیش کروں ایک دو مثالیں. جب خود سے مامون نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ راستے میں کھڑا ہے, اور جب بعض اوقات افراد اعلان کر دیتے ہیں کہ بادشاہ آ رہے ہیں, وزراء آ رہے ہیں, راستے کو چھوڑ دیا جائے, لوگ مؤدب کھڑے ہو جائیں, کہا جاتا سب افراد بھاگنے لگے, بچوں کو بھاگتا دیکھا. لیکن ایک بچے کو اس نے دیکھا کہ یہ اپنے مقام سے ہلتے نہیں ہیں, شاید کسی حیدر کرار کے بیٹے ہیں. فوراً آگے بڑھ کے پوچھا, کہا کہ اے بچے سب بچے چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ دو وجوہات تھیں جو میں نہیں گیا. ایک تو میں نے کوئی تیرا قصور نہیں کیا تھا, جس نے کوئی جرم کیا ہو وہ راستہ چھوڑے. جب میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا تو میں راستے سے کیوں ہٹوں؟ حضرات ہے میرے ساتھ, یہ امامت کی زبان ہے. دوسرے, راستہ میرے کھڑے ہونے سے کوئی تنگ نہیں ہو رہا تھا کہ تیرے گزرنے کی راستہ بند ہو جاتا تو میں راستے سے کیوں ہٹتا؟ گھبرایا, کہا کہ اس کا مطلب ہے یہ اسی خاندان سے ہے کہ جن کے بچوں کے اندر اس طرح سے کلام کی طاقت ہو, یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. چلے گئے, واپسی میں دوبارہ جب شکار سے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی تھی چھپا کے لے کے آیا تھا, جس کو باقاعدہ اس نے ایک عقاب اڑایا تھا جو فضا سے مچھلی کو لے کے آیا تھا. ارے فضا سے عقاب مچھلی لے کے آیا؟ مچھلی تو ہوا میں ہوتی نہیں ہے, یہ مچھلی کیسے آ گئی؟ چلو کوئی بات نہیں, میں اس کو اپنے عجائب گھر میں رکھ دوں گا اور نیچے جملہ لکھ دوں گا کہ یہ فلان بادشاہ نے اپنے عقاب کو بھیجا تھا اور عقاب آسمان سے مچھلی کو لے کے آیا تھا. اب تعجب میں پورے رستے سوچتا چلا رہا ہے شکار سے واپسی پہ, دیکھتا دوبارہ امامت کھڑی ہے. امامت کو کھڑے دیکھا, فوراً دوبارہ سب بچے چلے گئے, دیکھا کہ امام وقت ایک بکری کو سجدہ کرا رہے ہیں, بار بار زمین پہ اس کے سر کو مارتے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ اس بکری سے کھیل رہے ہیں. کہا سرکش جانوروں کو خدا کے سامنے سجدہ کرانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے. بکری سنا کا بچپنے کا کھیل سرکش جانوروں کو سجدہ کرانا, یہ کس طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا فوراً کہا کہ اچھا بکری کو سجدہ کرا رہے ہیں, کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں نماز پڑھتا ہوں. کہا آپ تو بچے ہیں, بچوں پہ نماز واجب نہیں ہوتی؟ کہا جب یہ پتا ہے کہ نماز واجب ہے تو پھر واجب ہے نہیں؟ آپ بتا میرے صاحب, کہا جب معلوم ہے کہ واجب ہے تو پھر واجب ہے. تو اور ویسے بھی میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے, جب وہ آگ لگانا چاہتی ہیں کھانا بنانے کے لیے تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی فوراً, وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلا کے پہلے پھینکتی ہیں. جب وہ چھوٹی لکڑیاں آگ پکڑ لیں تو پھر بڑی لکڑیاں آگ پکڑتی ہیں. تو میں یہ سوچ کے نماز پڑھ لیتا ہوں کہ خدا کے مجھ جیسے چھوٹے بچوں کو آگ بھڑکانے کے لیے پہلے نہ ڈالے تاکہ تجھ جیسی بڑی آگ کو آگ لگ سکے. تو کیسی بڑی لکڑی کو آگ لگ سکے, گھبرا گیا. کہا بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. کہا اچھا, بادشاہ شکار کے لیے جاتے ہیں, اپنے عقابوں کو ہوا میں بھیجتے ہیں, وہ عقاب آبی بخارات کے ساتھ اٹھنے والی مچھلیوں کو فضا سے لاتے ہیں, اور ایسے بادشاہ ذریت رسول کے علم کا امتحان لیتے ہیں. جیسے آپ گھبرا گئے بالکل وہ بھی گھبرا گیا تھا, ایسا ہی بہت گھبرایا. کہا کہ اللہ عالم ہے, سال تھا چلا گیا کہنے کے بعد. بس یہ ضروریت رسول تھی, یہ امامت کے وارث تھے. کہا جاتا ہے اسی امامت کے وارث وہی گیارہویں امام کہ جس نے مختلف انداز سے امامت قرآن اور تمام تک تعلیمات کا پرچار کیا, مختلف انداز سے پہنچایا اور بچایا. ان کے زمانے میں قرآن کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی امام علیہ السلام نے ان تمام سازشوں کو ناکام کیا. اب وقت نہیں رہ گیا, لیکن ایک صرف واقعہ مثال پیش کروں گا کہ اسحاق ابن کندی کے نام سے جو واقعہ مشہور معروف ہے, صرف نتیجہ دینا ہے, نوجوانوں کے لیے واقعہ پیش کروں گا جلدی سے. اس نے کتاب جب نے شروع کی, کتاب کا نام رہتا ہے تناقص القرآن, قرآن کے اندر تضاد پایا جاتا ہے, کبھی خدا کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. 20 سال لگا دیے, اب اسی کتاب مشہور ہو گئی, کسی نے کتاب دیکھی نہیں, لیکن کیونکہ عالم اتنا بڑا تھا, لوگ کہتے تھے اتنا بڑا عالم ہے تناقص القرآن لکھ رہا, نہ جانے کیا لکھ رہا ہوگا. ایسی باتیں دیکھنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ اب یہ بڑا عالم نہیں رہا, جو بہکی بہکی باتیں کرنے لگے اب اس کی بڑائی کیا رہی. لیکن بہت سے افراد میں علم کا بہت باقی رہتا ہے, ارے اتنا بڑا عالم ہے کچھ تو لکھ رہا ہوگا, اسے تو نہ کچھ دیکھا ہوگا. 20 سالوں سال گزرتے چلے جا رہے ہیں, لوگوں پہ روب بیٹھتا چلا جا رہا ہے. 28 برس کی عمر میں شہادت ہوئی امام علیہ السلام کی, اس کو 20 برس ہو چکے کتاب لکھتے ہوئے, کتاب لکھ رہا ہے, لوگوں پہ روح بیٹھا ہوا, کتاب تناقص القرآن لکھی جا رہی ہے, ہر جگہ پہ چرچا ہو رہا ہے, ہر لوگ تمام افراد بحث کر رہے ہیں, ارے تو کتاب آنے والی ہے, کفار انتظار میں ہے, کتاب آئے گی فوراً, اس کو ہر جگہ بھجوایا جائے گا. 20 سال گزر گئے, امام نے ایک آدمی سے اس کے شاگرد کو اپنے سے نزدیک کیا, دیکھا کہ یہ شیعہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے, اسے شیعہ بنا لیا. کہا کہ دیکھو تم پھر بھی اس کی شاگردی میں باقی رہو, اس کے پاس آتے جاتے رہا کرو, جب اس سے بہت زیادہ نزدیک ہو جاؤ گے تو میں کوئی سوال بتاؤں گا سوال کر لینا. نزدیک ہوتا چلا گیا, خدمت کرنے لگا, اتنا نزدیک ہوا کہ کہا کہ بھائی مجھے اپنی کتاب دکھائیے پڑھنے کے لیے لے جاؤں. اور جب بہت زیادہ نزدیک ہوا تو امام نے کہا کہ یہ سوال ہے سوال کر لو. کہا جاتا ہے کہ امام نے ایک سوال دیا, گیا جا کے سوال کرنا خود سے شروع کیا اس نے. کہا کہ استاد یہ سمجھائیے مجھے, یہ بتائیے کہ آیا آپ نے قرآن کی آیات کو پڑھنے کے بعد جو تناقض ذہن میں لیا ہے, آیا آپ وہ مفہوم سمجھ پائے ہیں جو خدا نے سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں سمجھے آپ حضرات, پھر چاہوں گا توجہ حضرات کی. کہا جو خدا نے جس آیت کا جس نے نازل کی آیت, جو مفہوم اس نے لیا ہے وہ مفہوم سمجھ میں آیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے, تناقض پایا جاتا ہے؟ اگر سمجھے ہی نہیں تو پھر کیسا کنٹرڈکشن؟ تناقض تو تب تم نکالو گے جب تمہیں سمجھ میں آیا ہوگا کہ آیتوں میں کیا ہے. بالکل کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا یہ سوال تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کہا یہ میرے اپنی عقل کی ایجاد ہے. کہا کیسی باتیں کر رہا ہے, میں استاد ہوں, اتنے عرصے سے 20 سال سے میرے ذہن میں سوال نہیں آیا, تو پھر شاگرد تیرے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تیرے ذہن کی ایجاد نہیں ہے, یہ کسی ایسے عالم کی ہے جو قرآن سمجھ گیا ہے, جو قرآن سمجھتا ہے. کہا کہ ہاں تو صحیح پہنچا استاد سے. کہا کہا مجھے یہ امام حسن عسکری نے کہا, کہا انہوں نے بتلایا ہے کہ یہ سوال کرنا. کہتے ہیں کہ یہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ اس نے اس کتاب کو آگ لگا دی, پھینک دیا, جلا دیا, ختم ہو گیا. کچھ افراد کہتے ہیں اس سوال کے سننے کے بعد اپنی کتاب کو لے کے کنویں میں کود گیا. کہا 20 سال سے محنت کر رہا تھا, ایک سوال نے ساری محنت ضائع کر دی. آپ نے غور کیا, وہ سمجھا نہیں تھا کہ اہل البیت ادرا بما فی البیت, گھر والے بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا ہوتا ہے. جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو جب ان سے دور چلے جاؤ گے تو قرآن میں تناقض نظر آنے لگے گا, جب ان کے پاس آؤ گے وہ سمجھائیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے. بس یہی آج کے دور میں بھی بہت سے افراد نے شروع کر دیا, ایک آدھ آج پکڑی اور نہ جانے کیا کچھ شروع کر دیا کہ قرآن نے یہ کہا یہ کہا, سیکولرزم کو ثابت کر رہے ہیں, سیکولرزم کو ثابت کر رہے ہیں. بھائی ساری اس میں چھوڑیے, اسلام پہ آئیے, سمجھیے ان اہل بیت سے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ ساری ازم بکواس ہیں, ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں. کمیونزم ہو گئی, سیکولرزم ہو گئی, پلورلزم ہو گئی, جتنی ازمز آ رہی ہیں مسلمان فوراً متاثر ہو کے ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں آگے گلے لگ جا, قرآن کو گلے لگائیے ساری ازم ختم ہو جائیں گے. اہل بیت کے در پہ جائیے ساری عزم خود بخود دور ہو جائیں گی. یہ ہمیں خود بخود مخمصے ذہن میں تب آنے لگتے ہیں جب اہل بیت سے دور ہونے لگتے ہیں. یہ فوراً ذہن میں آنے لگتا ہے شاید میں بھی کچھ پڑھ گیا ہوں, شاید میرے بھی کچھ ذہن میں آنے لگا ہے. آپ کے ذہن میں کچھ نہیں آنے لگا ہے. جب یہ ذہن میں آنے لگے کہ میرے ذہن میں کچھ آنے لگا تو سمجھو ذہن خالی ہو چکا ہے. تبھی تو ایسی باتیں آنے لگی ہیں ذہن کے اندر. جو انسان سعدی شیرازی نے بڑے پیارے انداز سے کہا, کہا کہ جس درخت کے اوپر پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. جس درخت پہ پھل ہو وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, اور جس پہ پھل نہ ہو وہ اکڑا کھڑا رہتا ہے. وہ ہے کچھ نہیں تو ساری عقل اسی میں ہوگی. میں کچھ ہوں یہ عقل تب آتی ہے جب کچھ نہ ہو. جب کچھ ہوگا خود بہت ان کے ساری آنے لگے گی. خود بہت انسان سجدے میں جانے لگے گا, خود بہت ان کے ساری توازوں کے اندر آنے لگے گا. جہاں پہ عقل دیکھو سمجھ لو علم ختم ہو گیا, عقل ظاہر ہو چکی ہے. جب مولا سے کہا کسی نے کہا مولا معاویہ کتنا بڑا عقل مند آدمی ہے, کیسی کیسی باتیں سوچ لیتا ہے. پتہ نہیں متاثر ہو گیا پتا تم نے سے اس کے. کہا مولا کتنا بڑا عقل مند آدمی ہے. مولا نے کہا نہیں راگا ہیلا سن, وہ تو ہیلا ہے مکر ہے فریب ہے. العقل ما عبد بغیر رحمان, عقل تو وہ ہے جو انسان کو خدا کی پرستش کی طرف لے جائے. وہ عقل نہیں ہے جو انسان کو خدا سے دور کر دے, جو خدائی کا دعویٰ کرنے لگے. یاد رکھو جب خدائی کا دعویٰ آنے لگے, انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے, سمجھ لو اس کی عقل ماری گئی ہے. جب عقل آئے گی خود بخود توازو آئے گا, انکساری آئے گی, عبودیت آئے گی, ابدیت آئے گی انسان کے اندر. فوراً خود بخود ابدیت کا اقرار کرنے لگے گا. ہمارے ائمہ کا سب سے بڑا درس یہی ہے کہ یاد رکھو ہمارے پیروکار ہو تو علم کے پرستار ہوگے, ہمارے پیروکار ہو تو یاد رکھو امامت کے پروانے ہوگے. محبت ان سے ہمیشہ ہوگی تو خود بخود ان سارے عزم سے سارے کے سارے فسادات فتنوں سے بچتے چلے جاؤ گے. بس غور کیجئے گا آخری مجالس میں شکل تو بہرحال زیادہ مساد نہیں پڑھ پاؤں گا. اب مجلس کے لیے میں گھنٹے سے زیادہ سوا گھنٹے سے زیادہ وقت لے چکا ہوں. مجھے کافی احساس ہو رہا ہے اس وقت کہ آپ حضرات میں جانے کتنی دیر سے برداشت کر رہے ہوں گے. امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اندر ابھی بھی طاقت باقی ہوگی. فضائل میں معراج ہو جائے, اگر مصائب میں ہوا تو کچھ نہیں ہوا. مآل مجلس مصائب مجلس ہوتا ہے. یہ تو ایک ذریعہ ہے علم کے حاصل کرنے کا, تقسیم کرنے کا. منبر حسینی کا صدقہ ہے کہ پورے سال یا کم از کم دو مہینے یہ محرم کے دس دن ہمارے ہاں علم و تعلم تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ہر مکتب کے اندر قید و بند ہوتی ہے سوائے اس مکتب کے. یونیورسٹی میں جائیے گا, کالج میں جائیے گا, اسکول میں جائیے گا, پہلے سے کچھ شرائط ہوں گی. عمر اتنی ہو, ہمارے یہاں عمر قید نہیں ہے. ہمارے یہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اور یاد رکھیے سب جگہ پہ جائیے گا, اتنی عمر ہو, اتنی تعلیم ہو, بیک گراؤنڈ یہ ہو, یہ تعلیمی معیار ہو, اتنی شرائط ہوں گی سوائے مکتب اہل بیت کے. جو آنا چاہتا ہے ٹپلے مکتب بھی ہوگا, بوڑھا آدمی بھی ہوگا, سب آ کے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کریں گے. یہ ممبر حسینی کا صدقہ ہے, سید الشہداء کی قربانی کا صدقہ ہے. سب کے سب وابستہ رہتے ہیں. اب اور کیجیے گا جس مکتب سے وابستہ ہیں, کون حسین ابن علی. آج مجھے کچھ مسائل پیش کرنے ہیں امام حسین علیہ السلام کے, کہ کس شخصیت نے قربانی دی. صرف تھوڑی سی تاریخ پیش کروں گا جس کی وجہ سے وابستہ. آخری ایام ہیں, آپ سوا دو مہینے مجالس کرتے ہیں. آج آخری شب ہے, کل جو شب ہوگی وہ خوشی کی شب ہے. بہرحال آج آخری شب ہے, اس عنوان سے پیش کروں گا. اور ویسے بھی تابوت ہے, جب یہ تابوت درامد ہونے والی ہے. آج اپنے رونے کے اندر بخل نہ کیجئے گا. کوئی آنکھ ایسی نہ ہو کہ جو آنسو بہا نہ رہی ہو. نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کتنوں کو نصیب ہو اس مکتب پہ آنا, اس فرش اعضا پہ آنا. کتنوں کو نصیب ہو, کتنوں کو نصیب نہ ہو. دعا تو یہی کریں گے پروردگارہ ہمیں زندگی دے کہ ہم اگلے سال بھی آ سکیں. لیکن اگر پروردگارہ تیری قضاء و قدر نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہمارا آخری محرم ہے, تو پروردگارہ ہمیں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعاؤں قبول منظور فرما. اور بہت سے مومنین مریض ہیں پروردگارہ, بیمار کربلا کا واسطہ, ان سب کی بیماری کو دور فرما. آخر میں دعا نہیں کرا سکوں گا, تابوت ہے. بس بھی آخری ایام میں پرسہ دیجیے گا بی بی کو. تاریخ میں کہا جاتا ہے, چھٹے نام کی روایت ہے, تاریخ میں جتنا پانچ ہستیوں نے گریا کیا ہے کوئی اتنا نہیں رو سکتا. مولا فرماتے ہیں جتنا پانچ شخصیات نے گریا کیا اتنا کوئی نہیں رو سکتا. پہلا جناب اعظم, اب میں تفصیل نہیں پیش کر سکتا. جناب اعظم نے بہت گریا کیا. کب گریا کیا؟ کہتے ہیں جب جناب حابیل کو
قابیل نے قتل کر دیا. تو کہتے ہیں اس باپ نے اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا, کہتے تھے پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس کا کہ جن پانچ کا میں تجھے واسطہ دیتا تھا. اور احادیث میں ہے, مجمع البیان میں روایت علامہ طبرسی نے لکھی, کہتے ہیں پروردگارا یہ پانچ کون ہیں, میں جب بھی پہلے چار کا نام لیتا ہوں تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, جب بھی پانچویں کا نام لیتا ہوں میں محزون ہو جاتا ہوں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. خدا نے متعلق وحی نازل کی, جناب جبرائیل نے کہا کہ آدم یہ میرے آخری نبی کا نواسا ہے جو کربلا میں شہید کیا جائے گا. جب جناب آدم حضرت حابیل کو مسلسل گریہ کیا کرتے تو کہتے ہیں خود جناب جبرائیل نے آ کے سید شہداء کے مصائب بتائے, جناب آدم نے کہا آج سے حابیل کو گریہ نہیں کروں گا, آج سے حسین کو روؤں گا. کس طرح سے کہتے ہیں جناب آدم نے صرف جناب حابیل کی جب قبر کھود رہے تھے, کیونکہ بیٹے نے پھر مٹی ڈال دی تھی, جب قبر کو کھودنا شروع کیا تو کہتے ہیں سر میں پتھر مارا تھا, سر کچلا گیا تھا, ہاتھ سر پہ لگا دیکھا, کہتے ہیں سب سے پہلے جب ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھ کو پکڑ کے رونے لگے. میں ایک ہاتھ جوڑ کے التماس کروں گا, جناب آدم نے حضرت حابیل کے ہاتھ کو دیکھا تو فوراً گریہ شروع کر دیا. جناب زینب کبریٰ کے دل سے پوچھئے, جب عباس کے بازوؤں کو دیکھا ہوگا تو بی بی کے سینے پہ کیا دل پہ کیا گزری ہوگی. کہتے ہیں جب سید شہداء جناب عباس کے لاشے پہ آئے تو راستے میں گھوڑا ایک مقام پہ مولا کا زلجنہ رک گیا, گھوڑے سے اترے, دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا ہے, اٹھا کے سینے سے لگایا, چومنا شروع کیا, کہا یہ میرے بھیا عباس کا بازو ہے. اجرکم اللہ, آج میں نے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا رونے میں بخل نہ کیجیے گا, کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ ہو, اگلے سال تک کے لیے ہمیں نہ جانے فرصت ملے پرسہ دینے کی نہ فرصت ملے. آج اس طرح سے گریہ کیجیے گا جس طرح جناب ام البنین نے عباس سے گریہ کیا. کیسے روئی ہیں بی بی؟ کہا جاتا ہے کہ پتھر دل سے پتھر دل آدمی, مروان جیسا پتھر دل آدمی جب جنت البقیع سے گزرتا جناب ام البنین کے مرثیے کو سنتا تو رونے لگتا تھا. نہ جانے کتنا درد ہے حضرت ام البنین کو عباس کا. کیا مرثیہ شیخ عباس امی نے جو مرثیہ لکھا بی بی کا, جو جملے پیش کروں گا مرثیہ کے بی بی کے, کیا مرثیہ لکھا؟ کہتے بی بی مرثیہ کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ وہ مدینے والوں اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو. کہا کیوں؟ کہ ام البنین اسے کہتے ہیں جس کے شیر سے بیٹے ہو, اب میرے بیٹے ہی نہیں رہے, مجھے ام البنین کیوں کہتے ہو؟ پھر بی بی پوچھتی کربلا سے آنے والا اگر کوئی ہو تو مجھ سے ملوا دو. کہا میں سوال کرنا چاہتی ہوں, کربلا سے آنے والے بس اتنا بتا دے کیا فرات پہ ابھی بھی پہرے بیٹھے ہیں یا میرے بیٹے عباس کی قبر پہ پانی ڈال دیا گیا ہے. بس تو ایسے گریہ کیجیے گا. بی بی نے چار بیٹوں کے نام کی چار قبریں بنائی تھی, پھر بی بی کیا کرتی؟ چاروں پہ گریہ کرنے کے بعد ایک جملہ کہتی, میرے شیرو تمہاری ماں زندہ ہے, میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی. بی بی ایک پانچویں قبر بناتی, کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے. کہتی کیونکہ جناب زہرا نہیں ہے میں حسین پہ گریہ کروں گی. میرے مولا آپ کی ماں کو کتنا گرم ہوگا آپ کا. اجرکم اللہ, بخل نہ کیجیے گا رونے میں. آج جناب سیدہ کو پرسہ دیجیے گا, آج بارہویں امام کو پرسہ دیجیے گا. مولا آج آپ یتیم ہو رہے ہیں, لیکن مولا آپ کی یتیمی شروع ہوتے ہوئے کسی نے آپ کے چہرے پہ تماچے نہیں لگائے. مولا جناب سکینہ کے بڑے تماچے لگے تھے. اجرکم اللہ, مثال پڑھوں گا. مولا نے کہا دوسرا جناب یعقوب نے بڑا کی. اجرکم اللہ, سانس لے لیجیے گا. میں جانتا ہوں مسلسل رونا بڑا مشکل ہوتا ہے, مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. یہ مسلسل رونا تو جناب زینب کا کام ہے, جناب سید سجاد کا. میں اور آپ تو تھک جاتے ہیں, روتے ہوئے تھک جاتے, ہم سے رویا جاتا. یہ تو سید سجاد ہے جو مسلسل گریہ کرتے رہے. اجرکم اللہ, مولا حضرت امام کہتے ہیں دوسرا گریہ کرنے والے کون سے سب سے زیادہ کائنات میں؟ جناب یعقوب. کب گریہ کیا؟ 80 سال گریہ کرتے رہے بیٹے کی جدائی میں. نبی سے علم نبوت سے جانتے تھے بیٹا مرا نہیں ہے, آنکھوں سے اوجل تھا, یاد کرتے رہتے تھے, کہتے تھے ہائے میرا یوسف نہ جانے کس حال میں ہوگا, نہ جانے کسی نے کھانا دیا ہوگا نہیں دیا ہوگا. میں جناب یعقوب سے کہوں گا بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہے, رو رو کے آنکھیں گوا دی, ذرا آئیے حضرت یعقوب جناب لیلا سے پوچھئے, یوسف لیلا شہید ہو چکا, ماں جب بھی سر کو دیکھتی ہے رو کے کہتی ہائے میرا اکبر.
اجرکم اللہ. مولا کہتے ہیں تیسری شخصیت جیسے سب سے زیادہ گریہ کیا جناب یوسف زندان میں روتے تھے, کہتے تھے زندان میں رہنے والے کہ یوسف سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے, مسلسل روتے رہتے. چوتھے کس نے گریا, پانچ سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا. چوتھے مولا فرماتے ہیں میری دادی جناب زہرا نے بڑا گریہ کیا. مولا روایت بیان کرتے ہوئے رو رہے ہوں گے, کیوں مولا کیا بات ہے؟ کہا میری جدہ نے بڑا گریہ کیا, مسلمانوں نے اتنے ظلم کیے, رسول خدا کے بعد دیدی مسلسل گریہ کیا کرتی تھی. مولا ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہوں گا, جناب سیدہ رسول خدا کے بعد 75 دن یا 95 دن صرف اتنا زندہ رہی, 2.5 مہینے یا 3.25 مہینے. مولا 3.25 مہینے کا گریہ کہاں, 80 سال کا گریہ کہاں؟ آپ کہتے جناب سیدہ سب سے زیادہ گریہ کیا. کہا یہاں پہ مدت گریہ کو نہ دیکھ, شدت گریہ کو دیکھ. میری ماں اس طرح, میری دادی اس طرح سے روتی تھی. سارے مدینے والے کہتے تھے علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. جملہ سنیے گا, بیت الاذان میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں, کہتے ہیں مدینے والوں کو کیسے پتا چلا کہ جناب سیدہ مسلسل روتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے بی بی کے رونے کی آواز سنتے ہو, ہر جگہ آواز نہیں جاتی تھی. پھر کہتے ہیں کیسے پتا چلا, سنیں گے جملہ, کہتے ہیں جب بھی جناب سیدہ گریہ کیا کرتی تھی مدینے میں زلزلہ آیا کرتا تھا, نہ جانے کوئی نبی قبر میں تڑپا کرتا تھا. مدینے والوں خوف کرو, میری بیٹی ہے, یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. کہا جاتا ہے مدینے میں زلزلہ آتا, نبی سے برداشت نہ ہوتا, میری بیٹی کو اتنی اذیت کر دی. میں 12 امام سے کہوں گا مولا میں نے اپنے استادوں سے سنا, اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو 12 امام کو واسطہ دو, کہو مولا آپ کو آپ کی دادی کا واسطہ, مولا آپ کو آپ کی جدہ کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ, مولا علی کے اس وقت کا واسطہ. کہتے ہیں بس 2 اماموں نے غسل دیتے ہوئے غسل چھوڑ دیا, دیوار سے سر رکھ کے رونے لگے. پہلے کون, علی مرتضی. کیا کیا, ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے جب بائیں طرف پہنچے, معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے اس لیے مولا نے غسل دیا. غسل دیتے ہو کہا سیدہ تم جانتی ہو پورے بدن سے پانی ڈالنا واجب ہے, اپنے ہاتھ کو پسلیوں سے ہٹا دو. اب جو ہاتھ کو ہٹایا علی مرتضی دیوار سے لکھے رونے لگے. حضرت ام ایمن نے پوچھا مولا کیا بات ہے, شیر خدا اس طرح سے روئے, مولا آپ کے بچے بڑا روئیں گے. تو ام ایمن فضا مجھ سے فاطمہ نے چھپا کے رکھا, فاطمہ نے نہیں بتایا. کہا مولا کیا بات, کہا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا, مجھے نہیں بتایا کہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, سانس لے لیجیے, اجرکم اللہ. مولا اور کس نے گریہ کیا؟ کہا میرے جد زین العابدین نے بڑا گریہ کیا. کیسے گریہ کیا؟ کہتے مولا کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے تھے تو روتے تھے. کسی نے کہا مولا سارا دن روتے رہے, تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیجیے. کہا ہاں تھکے ہو, لاؤ پانی لا دو. پانی کو دیکھا رونا شروع کر دیا. کہا مولا کیا بات ہے, پانی کو دیکھ کے رو رہے ہو؟ کہا مجھے بابا کی پیاس یاد آ گئی. بڑا گریہ کرتے. کہا اور کیا بات؟ کہا تھوڑی سی بات کو دیکھتے, کسی جوان کی شادی کو دیکھا پھر رونے لگے. کہا کیا بات ہے مولا, اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے اپنا اکبر یاد آ گیا. کہتے مولا چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں رونے لگتے. کبھی بازار سے گزرتے تو کہتے سارے مدینے والے اپنے کشتوں پہ جانوروں پہ کپڑا ڈال دیا کرتے. اب ایک آدمی بھول گیا, مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے, فوراً رو کے پوچھا, کہا کہ مجھے اتنا بتا, جب تو نے جانور کو ذبح کیا تو خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں مولا خنجر تیز کر لیا تھا. کہا پانی پلا کے ذبح کیا تھا؟ کہا آپ کے جد کی سنت ہے, ہم پانی پلا بغیر ذبح نہیں کرتے. کہا ایک اور سوال کا جواب دیتا, کیا مولا؟ کہا کوئی اور جانور تو پاپڑے کھڑا تھا. کہا نہیں مولا آپ کے جد کی سنت ہے. کہا وہ جو کربلا میں آئے تھے وہ کیسے مسلمان تھے؟ نہ خنجر تیز کیا, نہ میرے بابا کو پانی پلایا, میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی. اجرکم اللہ, نہ جانے کس کس بات کا درد ہے جناب سید سجاد کو. اجرکم اللہ, آیت اللہ محسن الامین کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جب جناب سکینہ کی قبر میں پانی آیا تو کہتے ہیں کہ رو کے باہر نکلے, اپنی کتاب میں جملہ لکھا, کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے وہ جو روایت لکھی تھی ہمارے بعض اہل سنت کے مورخین نے کہ جناب سکینہ کے لیے کفن بھی بھیجا تھا اور غسالہ بھی بھیجی تھی, وہ جھوٹ ہے, وہ جھوٹ ہے, نہ ماننا. کہا کیا دیکھا قبر میں, کا نہیں بتا سکتا کیا دیکھ کے آیا, بس اتنا کہوں گا نہ جانے زین العابدین نے کیسے دفنایا, اپنی بہن کو قید میں کیسے دفنایا, چھوٹی اماں کرتا نہ اتارنا بہن کا, پانی اوپر سے ڈال دینا, کیوں بیٹا, کہ اماں اتنے زخم ہیں کرتا اتارو گی زخم تازہ ہو جائیں گے, نہیں پیش کر سکتا نا صاحب, کوئی بے ہوش ہو جائے گا آخری دن ہے, کیا پیش کروں آپ کے سامنے, اجرکم اللہ آخری جملہ سن لینا, بدل سید سجاد کو بڑا غم تھا, مولا امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا, لیکن کہتے آخری وقت میں ہر امام نے رو کے کہا کہ مجھ سے زیادہ مجھے حسین یاد آتا ہے, مولا کو زہر ملا, کہتے جب زہر دے دیا گیا مولا کو, مولا کے بھائی بھی آیا, مولا کا بھائی بھی آیا, کہتے مولا کی پھپھیاں بھی آئے, ذرا جانے کون کون آ کے مولا کو کوئی سہارا دے رہا ہے, ارے مولا 28 برس کے جوان, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا, بارہویں امام سے کہوں گا مولا ایک مرتبہ اس جم کے اندر آ کے دیکھنا, اس مجلس میں آپ کے بابا کو گریہ کرنے والے, مولا آپ کی یتیمی پہ رونے والے, سب کے ان آنسوؤں کو قبول کرنا مولا, مولا ایک مرتبہ نظر کرم کر دینا, آئیے ذرا مولا کو پرسا دے, مولا کا بیٹا موجود ہے, بھائی موجود, پھپھیاں موجود, کہتے پھپھیوں کو سب سے بڑا غم یہ تھا, ہائے ہمارا 28 برس کا بھتیجا امامت کا وارث, کوئی سہارا دے کے زمین پہ لٹائے, کوئی کہے دودھ لا دو, کوئی کہے پانی لا دو, امام کو زہر دے دیا, امام کا آخری وقت ہے, لیکن مولا امام حسن عسکری, مولا ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا, آپ کی بہنیں بھی موجود, بیٹا بھی موجود, لیکن مولا چھت پہ سایہ بھی تھا, پھپھیوں کو پردہ بھی تھا, لیکن کربلا میں آپ کے جد حسین, آخری وقت ہے, خنجر چل رہا ہے, زینب چادر کو پچھا بچھا کے, سکینہ رو رو کے, سجاد رو رو کے, باقی رو رو کے پکارے, مولا آپ کے جد کا وقت, اجرک کو میرے لبوں میں تابوت آنے والا, آخری جملہ سن لیجیے گا, نہ جانے کس شان سے غسل و کفن دیا مولا بارہویں امام علیہ السلام نے, کہا رہے کوئی آگے نہ بڑھے, معصوم کو صرف معصوم غسل دیا کرتا ہے, میں اپنے بابا کو خود سے غسل دوں گا, مولا بارہویں امام آپ تو اس وقت نہ جانے کس طرح سے, مجھے نہیں معلوم کہاں پہ ہوں گے, نہ جانے سامرہ میں ہوں گے, نہ جانے کربلا میں ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے آج اپنی یتیمی کا غم منا رہے ہوں گے, مولا ہمارا پرسہ قبول کیجئے گا, لیکن مولا آپ نے بابا کو غسل و کفن دیا, کھڑے ہو کے جنازہ پڑھایا, حسرتیں پوری ہو گئی ہوں گی جب اپنے بابا کو دادا کے ساتھ دفنایا ہوگا, مولا اپنے جد زین العابدین سے پوچھو دل پہ کیا گزر رہی ہے, جب زین العابدین کربلا سے چلے رو کے کہا پھپھی اماں خدا کسی بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے, باپ کا جنازہ زمین پہ پڑا ہو, بے گور بے کفن, بیٹا بھی جوان ہو, بدن میں طاقت ہو, نہ باپ کو دفنا سکے نہ دفنا سکے, اجرک من اللہ, میں نے مساج تمام کر دیا, بد میں بلند ہوتے جائیے گا, روتے جائیے گا, جب تابوت آئے, شریعہ تابوت آئے, ہاتھ رکھ کے کہیے گا مولا آپ کا تابوت سامرہ میں بھی اٹھا تھا, آج بھی اٹھا, لیکن نہ جانے حسین کی قسم, نہ جانے حسین کی مظلومیت, نہ کربلا میں تابوت اٹھا, نہ بیویوں کی حسرتیں پوری ہوئی, یا حسین